الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ تعالی شانہ کے بے شمار انعامات میں سے ایک انعام ہے مبارک گھڑیاں اور مبارک اوقات. یہ بہت بڑا انعام ہے اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ مبارک گھڑیاں عطا فرماتے ہیں، مبارک دن عطا فرماتے ہیں، مبارک راتیں عطا فرماتے ہیں، اور ان گھڑیوں کو، ان ایام کو، ان راتوں کو ہمارے لیے بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. انہی مبارک ایام اور مبارک راتوں میں سے یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے. رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہے وہ شوال ہے. شوال کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ، انہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے. یہ اشہر حج ہیں اور بڑے مبارک دن ہیں یہ، اور ان میں بھی یہ جو 10 دن ہے ذوالحجہ کے، فرسٹ آف ذوالحجہ سے 10th of ذوالحجہ تک، فرسٹ آف ذوالحجہ سے عید الاضحیٰ تک، یہ جو 10 دن ہیں یہ بہت مبارک ہے. اور اتنے مبارک ہے کہ ان میں جب کوئی بندہ اچھا عمل کرتا ہے، جب کوئی بندی اچھا عمل کرتی ہے، تو ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے باقی دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اچھا، وہ اچھا عمل ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن کے مقابلے میں اور کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالی شانہ کے لیے عبادت کر کے کوئی عمل بجا لائے اور وہ زیادہ پسندیدہ ہو بنسبت ان 10 دنوں کی. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سے پہلے جو 9 دن ہیں، ان میں سے अगर कोई शख्स एक दिन का रोजा रखता है तो उसे एक साल के रोजों के बराबर सवाब मिलता है। ये फजीलत तो कुल 10 दिनों की है, लेकिन दूसरी हदीसों से पता यह चलता है कि 10वीं जुलहिज्जा को रोजा रखना जायज नहीं है। तो ये जो फजीलत है कि इन 10 दिनों में जब कोई बंदा कोई अमल करता है, कोई भी अमल, तस्बीह पढ़ता है, तकबीर पढ़ता है, तहलील पढ़ता है, तहमीद पढ़ता है, जिक्र करता है, तिलावत करता है, नफल नमाज पढ़ता है, अपनी कजा करता है, गुनाहों से बचने का मुजाहदा करता है, तालीम व ताल्लुम में मशगूल होता है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम करता है, दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराता है, रास्ते में गिरी पड़ी चीज को हटाता है, वगैरह वगैरह, जो भी नेक अमल हो सके, तो इन 10 दिनों में अगर किसी को किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाती है तो वो अमल अल्लाह ताला शानुहु को इतना पसंदीदा होता है कि इन 10 दिनों के अलावा बाकी 350 दिनों में अगर कोई अच्छा अमल किया जाता है तो वो अमल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें रोजा भी आ गया, उसमें रोजा भी आ गया, लेकिन चूंकि 10वीं जुलहिज्जा को रोजा रखना जायज नहीं है, इसलिए 10वीं जुलहिज्जा को बाकी आमाल के लिए तो वही फजीलत रहेगी, सिर्फ रोजा रखना जायज नहीं होगा। तो ये 10 दिन जो है जुलहिज्जा के, उनमें से 10वीं जुलहिज्जा ईद उल अदहा के दिन चूंकि रोजा रखना जायज नहीं है, इसलिए बाकी 9 दिनों में से जिस दिन में भी अगर कोई शख्स एक दिन का रोजा रखता है तो अल्लाह ताला शानहु उसे एक साल के रोजों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। तो अगर कोई 9 दिन का रोजा रखे तो 9 साल का सवाब, और 10 साल तक अगर ऐसा करता रहा तो 90 साल का सवाब। 90 साल की तो बहुत कम लोगों की जिंदगी होती है, और ये जो 10 दिन हैं जुलहिज्जा के, इनकी जो रातें हैं, इन रातों में से जिस रात में भी कोई इबादत करता है, चाहे नफल नमाज में मशगूल हो जाए, चाहे तिलावत में मशगूल हो जाए, चाहे जिक्र में मशगूल हो जाए, चाहे दुआ में मशगूल हो जाए, तो उसका ये इबादत में मशगूल होना लैलतुल कद्र में इबादत करने के बराबर है। अल्लाह ताला शानहू की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। रमजान मुबारक अता करते हैं, रमजान मुबारक चला जाता है, गफलत में चला गया, गफलत में चला गया, शव्वाल और ज्यादा गफलत में, जुल्कादा और ज्यादा गफलत में, या एक रमजान मुबारक तो अच्छा गया लेकिन नफ्स और शैतान ने गलबा किया और शव्वाल गफलत में गुजरा। रमजान का जो जोश है वो 15 शव्वाल को खत्म हो गया, अब गुनाहों की जिंदगी शुरू हो गई, और जुल्कादा में भी पेट भरकर अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह को तो नाराज हो जाना चाहिए था कि नालायक, अभी अभी तुझे इतनी रहमतों वाला मैंने तुझे महीना दिया और उसमें तेरे सारे गुनाह मैंने मिटा दिए, मैंने बहाना बनाया रमजान को, और फिर तू जैसा था वैसा हो गया। नहीं, अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा बंदा फिर गंदा हो गया है, तो जुल्हिज्जा के 10 दिन और हमें अता फरमाते। इसलिए कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, कोशिश कीजिए कि ये जो दिन बाकी रह गए हैं, 3 दिन तो खत्म हो गए जुलहिज्जा के, अब 6 दिन बाकी रह गए हैं रोजों के लिए, और 7 दिन बाकी रह गए हैं इबादत के लिए, इनमें खूब इबादत करो, खूब इबादत करो और रोजे भी रखने की कोशिश करो। और जो लोग काम करते हैं, जिनके लिए काम के साथ रोजे रखना मुश्किल है, तू ही अगर न चाहे तो बहाने हजार हैं, तू ही अगर न चाहे तो बहाने हजार हैं, अगर आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए, आखिरत की लालच पैदा हो जाए, आखिरत की ग्रीड पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों कोई चीज मुश्किल नहीं है। रोजे के साथ भी दिन गुजर जाएगा, रोजे के बगैर भी दिन गुजर जाएगा। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। एक कल 9 दिन 10 दिन पूरे हो जाएंगे, रोजा रखने की कोशिश करो। अगर कामकाज के साथ मुश्किल है तो शनिचर इतवार आ रहा है, शनिचर को रोजा रखिए, इतवार को रोजा रखिए, और कामकाज के साथ भी रख सकते हैं तो रखिए। और दिन और रात में इबादत खूब कीजिए, अल्लाह ताला शानुहू को राजी करने की कोशिश कीजिए। रमजान मुबारक के अखीरी अशरे में लैलतुल कद्र होती है, उसे ढूंढना पड़ता है। अखीरी अशरे में इबादत करनी पड़ती है, 9 रातें 10 रातें ढूंढना पड़ता है कि पता नहीं कौन सी रात लैलतुल कद्र की होगी। यहां तो यह है कि 10 की 10 रातें अगर कोई शख्स इबादत करता है तो उसकी इबादत शबे कदर की तरह है। इसलिए मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ो, ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ो, मगरिब की नमाज के बाद 2 सुन्नत फिर 2 नफल पढ़ो, 2 नफल के साथ और 2 नफल मिलाकर अवाबीन कर लो, और खाने पीने से अगर रोजा नहीं है तो मगरिब से पहले ही फारिग हो जाओ और मगरिब से ईशा मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत से बैठ जाओ, ईशा में जल्दी आ जाओ। अगर रोजा है, इफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, मगरिब ईशा के बाद ईशा से पहले जल्दी आ जाओ, सुकून से ईशा पढ़ो, ईशा के बाद भी जितनी देर तक हो सके बैठो मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत से। तहज्जुद के लिए उठ सके तो तहज्जुद के लिए उठो। दिन में रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, जैसे रमजान मुबारक में करते हैं, और अल्लाह ताला शानहू से दुआ करोगे, ये अल्लाह जैसे आप अभी हमें तौफीक दे रहे हैं कि 10 दिन के गुजरने के बाद भी हमें तौफीक देते रहिए, खासतौर पे उन कामों की जो जरूरी है, फर्ज हैं, वाजिब हैं, हराम से बचना है, मकरूहात तहरीमिया से बचना है। और जिस तरह नेक आमाल, अच्छे अच्छे काम करना ये नेक अमल है, इसी तरह गुनाह से बचना भी नेक अमल है। तो एक काम हमें यह करना है कि 9 ज़ुलहिज्जा तक, अरफा के दिन तक जितने रोजे हम रख सकें रोजे रखने हैं, और दूसरा काम यह करना है कि 24 घंटे में जितनी इबादत हो सके वो इबादत हमें करनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये इरशाद फरमाते हैं कि इन दिनों में, यानी इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में जितना अमल अल्लाह ताला शानहू को महबूब होता है इतना और किसी दिन में नहीं, इसलिए इबादत भी करो और बकसरत तुम इस तस्बीह को पढ़ो, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तीसरा कलिमा। लेकिन अगर किसी का हाफिजा कवी हो और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बयान फरमाया है इस तरह करना चाहे तो सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको बकसरत पढ़ो तो कम से कम दिन में एक तस्बीह हो जाए, रात को एक तस्बीह हो जाए, दिन में 2 तस्बीह हो जाए, रात को 2 तस्बीह हो जाए। और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल हिज्जा के पहले 9 दिन का रोजा रखा करते थे, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیت سے بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. دیکھو کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں ان دنوں میں ان راتوں میں اللہ کی عبادت خوب کرنی ہے, بڑھا دینی ہے عام دنوں سے زیادہ, اس لیے کہ یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر بکثرت پڑھنا ہے. تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ان دس دنوں میں سے پہلے جو نو دن ہیں ان نو دنوں کے روزے رکھنے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیت بھی کرنی ہے تاکہ دو عمل الگ الگ ہو جائے, ایک تو روزے کا عمل اور دوسرا اتباع نبوی کا عمل. پر ان دنوں میں بھی نویں ذوالحجہ جو ہے عرفہ کا دن وہ اور زیادہ مبارک ہے. حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے, پاسٹ ایک سال کے اور فیوچر ایک سال کے, کمنگ ایئر کے چھوٹے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب, نمبر دو ایک سال کے روزوں کا ثواب, اور نمبر تین پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے ان نو دنوں کے روزے رکھنے کی کوشش کی جائے, اور اگر نو دن کے روزے ممکن نہ ہو تو عرفہ کا دن تو کسی کا نہ چھوٹے, عرفہ کے دن تو کسی کا نہ چھوٹے. اگر ہماری ماں بہنوں میں سے کوئی اپنی شرعی مجبوری کی وجہ سے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتی, ان نو دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی, لیکن اس کا عام طور پر معمول ہے کہ وہ ہر سال عرفہ کے دن روزہ رکھتی ہے, لیکن کسی سال اس کی شرعی مجبوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو امید یہی ہے کہ بغیر روزہ رکھے اللہ اس کو وہی ثواب اور وہی برکتیں عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ وہ مجبور ہے. تو عرفہ کے دن کا روزہ بھی رکھنا ہے, اور عرفہ کا دن جب ختم ہوگا تو عید کی رات شروع ہو جائے گی. اب جیسے ہی عید کی رات شروع ہو جاتی ہے, چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو چاہے عید الاضحیٰ کی رات ہو, شیطان اور نفس ہمیں ورگلاتے ہیں اور ہمیں خوشی کا چکر دے کر ہم سے ایسے کام کرواتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو دن اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے خوشی کے بنائے ہیں, اور جیسے ہی یہ دو دن شروع ہو جاتے ہیں مغرب سے تو ہر شخص کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, ہر شخص خوش نظر آتا ہے. عید الفطر کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے, عید الاضحیٰ یہ خوشی ایک, یہ خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے خزانے سے آتی ہے. آپ خوش ہونا چاہے آپ خوش نہیں ہو سکتے جب تک اللہ خوش نہ کرے آپ کو. یہ خوشی جو ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہم نے خود ہماری زندگیوں میں محسوس کیا ہوگا, اور خود محسوس نہیں کیا ہوگا تو دوسروں کو دیکھا ہوگا کہ خوشی کا ماحول ہے اور ایک شخص غم میں ڈپریسڈ ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسے سب بہت چھیڑتے ہیں کہ اسے بھی ہنسائے, اسے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے, لیکن نہیں کر سکتے. اگر خوشی اور غمی میرے اور آپ کے اختیار میں ہوتی, خوشی اور غمی والنٹری ہوتی, تو دنیا میں کوئی شخص غمی کو اپنے پاس نہ آنے دیتا, اور دنیا میں کوئی شخص خوشی کو اپنے آپ سے جانے نہ دیتا. لیکن کبھی ہم خوش تو کبھی ناراض, کبھی خوش تو کبھی غم, کبھی خوشی تو کبھی غمی, کبھی خوش کبھی ناراض مغموم. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں. اور جو غم زدہ ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح غم ختم ہو جائے اور خوشی آ جائے, لیکن نہیں لا سکتا وہ.
وہ ایسے بہت سے کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں خوشی آئے, جس سے بہت تعلق ہے اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے, ہالیڈے کے لیے چلا جاتا ہے, اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ایکٹیویٹیز ہیں ان میں مشغول ہوتا ہے, لیکن خوشی نہیں آ سکتی. خوشی تو اللہ دیتا ہے, یہ خوشی میرے بھائیو اللہ کی طرف سے ہے. اس خوشی کی اگر قدر نہیں کی اور خوشی کی قدر کر کے خوشی دینے والے کو خوش نہیں کیا تو میرے بھائیو آخرت میں وہ ہمیں خوشی نہیں دے گا, اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ہماری خوشی چھین لے. وہ ہو سکتا ہے آج خوشی میں ہم اترا رہے ہیں, کل ایسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ چاہنے کے باوجود بھی ہم خوش نہ ہو سکیں. اس لیے خوشی دینے والے کو کبھی بھی ناراض مت کرو, خوشی دینے والے کو ناراض مت کرو, خوشی تو اللہ دیتا ہے. تو عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات, یہ دو راتیں بڑی مبارک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پورے سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک رات ہے پندرہویں شعبان کی شب برات, دوسری رات ہے عید الفطر کی, اور تیسری رات ہے عید الاضحیٰ کی, اور چوتھی اور پانچویں رات ہے عید الاضحیٰ سے پہلے کی دو راتیں, ایٹ آف ذوالحجہ, نائنتھ آف ذوالحجہ, ٹینتھ آف ذوالحجہ. یہ تین راتیں شب برات کی, شب برات اور عید الفطر کی رات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جنت واجب ہے ایسے شخص پر جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے. تو ہمیں عرفہ کے دن بہت زیادہ عبادت کرنی ہے, عرفہ کے دن روزہ بھی رکھنا ہے, اور عید الاضحیٰ کی رات کچھ نہ کچھ ہم عبادت کر لیں, مغرب کی نماز جماعت سے پڑھیں, اس کے بعد اوابین پڑھیں, تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیں, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, عشاء کی نماز کے بعد بھی کچھ جتنا ہم سے ہو سکے ہم کریں. میرے بھائیو یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا ہے, یہ راتیں, یہ دن, اور پھر اس کی فضیلتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی, وہ اس لیے کہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کریں. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کریں, اور کوئی بہانہ ایکسکیوز بن جاوے ہمارے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا. اللہ ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے. رحمت حق بہا نمی جویت, بہا بہا بہت بہتر, بہا بہا رحمت حق, حق تعالی شانوں کی رحمت بہا نمی جویت, وہ بہت کو تلاش نہیں کرتی کہ میرے بندوں ڈھیروں عبادت لے کر کے آؤ تب جا کر کے میں تمہاری ڈھیروں عبادت کو ایکسکیوز بنا کر تم کو جنت میں داخل کروں گا. نا رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہانہ می جویت, رحمت حق, حق تعالی شانوں کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کوئی چھوٹی موٹی ایسی نیکی اخلاص کے ساتھ کر لے کہ میں اسے بہانہ بنا لوں کہ یہ میرے بندے نے اتنے لمبے لمبے روزے طالب علمی کے ساتھ رکھے, چلو میں بندے کو معاف کر دیتا ہوں. یہ میرا بندہ کام کرتا ہے صبح سے شام تک, پسینے میں شرابور رہتا ہے, لیکن میرے بندے نے روزے رکھے, چلو میں معاف کر دیتا ہوں. رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ ڈھونڈتی ہے, اور یہ اللہ ہمیں بہانے دیتا ہے. یہ بھی بہانے, دوسرے بھی بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی پتھر گرا ہوا ہے اور دل میں ایک دم سے جذبہ اٹھا کہ یہاں سے کوئی انسان گزرے گا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی اپاہج, کوئی بوڑھا, کوئی جوان, کوئی صحت مند, کوئی بھی گزرے گا, ٹھوکر لگے گی بیچاری کو, چوٹ لگے گی, چلو میں اس کو ایک طرف, یہ بہانہ مل گیا. اس بہانے کی وجہ سے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ٹہنی جو ہے وہ راستے میں پڑی ہوئی تھی, یا ایک درخت تھا اور اس کی ٹہنی ایسے پھیلی ہوئی تھی راستے میں, تو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا, اس کے دل میں خیال آیا کہ رات کو اندھیرا ہو جائے گا, اندھیرا ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ٹکرا گیا اس ٹہنی کے ساتھ, اس برانچ کے ساتھ, या एक ये जो ब्रांच रास्ते पर पड़ा हुआ है तो अभी तो यूं किनारे से निकल जाते हैं, लेकिन अगर रात को कोई यहां से गुजरा ऊंट गधे घोड़े के ऊपर तो गधे घोड़े को भी तकलीफ पहुंचेगी, वो भी गिरेगा ऊपर से, तो चलो मैं इसको हटा लेता हूं। वो ट्री ट्रंक या वो ब्रांच ट्री का जो भी था उसने काट दिया या ये कि हटाया, बस अल्लाह ताला शानो ने इस एक नेकी पर उसकी मगफिरत फरमा दी। फशकर अल्लाह लहू फगफर लहू, अल्लाह ने उसकी कदर फरमाई, इस अमल की कदर फरमा ली। देखो बहाना ढूंढ लिया ना, इस अमल की कदर फरमा ली और मगफिरत फरमा दी। तो ईद की रात भी हमें इबादत करनी है, और फिर ईद का दिन आएगा, तो ईद की रात, ईद का दिन ये खुशी की रात और खुशी का दिन है। खुशी की रात और खुशी के दिन में खुशी देने वाले को नाराज नहीं करना है, गुनाह का काम कोई नहीं करना है। देखो जो मुबारक दिन आते हैं, मुबारक रातें आते हैं, तो उनमें इबादत का सोचने से भी पहले ये सोचो कि कम से कम गुनाह नहीं करना है। जुमा का दिन आ गया तो जुमा के दिन इबादतें बढ़ा दो, इबादत बढ़ा दो। और इबादत में सबसे पहले क्या हो कि 24 आवर जुमा की रात, जुमा का दिन गुनाह नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है। और उसके अलावा बाकी जितने अच्छे अमल हो सके, रमजान मुबारक आ गया, गुनाह नहीं करना है। इसी तरह मुबारक जगहों के बारे में, मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, मस्जिद अक्सा पहुंच गए, गुनाह नहीं करना है। सबसे पहली चीज गुनाह नहीं करना है, मस्जिद में आ गए गुनाह नहीं करना है, और उसके साथ जितना ज्यादा अच्छा अमल हो सके। तो ईद उल फितर और ईद उल अजहा को गुनाह नहीं होना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी नहीं। नमाजों का एहतमाम हो, पर्दे का एहतमाम हो, नाजायज काम ना हो। और ईद उल अजहा के दिन और उसके बाद दो और दिन, ये तीन कुर्बानी के दिन है, कुर्बानी करनी है। कुर्बानी अल्लाह ताला शानुहू को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद कुर्बानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की हदीस नकल करती है कि ये जो कुर्बानी के दिन है, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जुलहिज्जा, इन तीन दिनों में कोई अमल अल्लाह ताला शानुहू को इतना महबूब नहीं है जितना के जानवर का खून बहाना, यानी जानवर की कुर्बानी करना। बड़े जानवर की कुर्बानी, छोटे जानवर की कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी के अमल से जितनी खुशी अल्लाह को होती है इन तीन दिनों में, इतना किसी अमल से खुशी नहीं होती। और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आगे फरमाती हैं कि ये इतना मकबूल होता है, ये जानवर इतना मकबूल होता है कि कयामत के दिन इस जानवर के सींग को भी लाया जाएगा, सींग, उसके होन्स को भी लाया जाएगा, और इस जानवर के बालों को भी लाया जाएगा, और इस जानवर के खुर को भी लाया जाएगा। ये इन चीजों का जिक्र क्यों हुआ, ये वो चीजें हैं जो फेंक दी जाती हैं, गुर्दा खा लिया जाता है, है उसके कलेजे को खा लेते हैं, उसके गोश्त को खा लेते हैं, ये वो चीजें हैं जो फेंक दी जाती हैं। तो जिससे इंतफा नहीं हुआ और फायदा नहीं उठाया, उसको भी अल्लाह ताला शानुहू कियामत के दिन ले आएंगे, तो जो गोश्त है उसको क्यों नहीं ले आएंगे, है जिसे जिसे खुद भी खाया दूसरों को भी खिलाया। यानी पूरे जानवर को लाया जाएगा और उस पूरे जानवर को मीजान में रखा जाएगा, उसका वजन किया जाएगा, उसका वजन किया जाएगा। और ये नहीं समझना चाहिए कि बकरी 20 किलो की थी तो 20 किलो के वजन से क्या होगा, ना वहां इसका वजन कुछ और ही होगा। कलीमता ने हबीबता ने इलर रहमान, दो जुमले ऐसे हैं जो रहमान ताला को बहुत महबूब हैं, और वो दो जुमले खफीफता ने अलल लिसान, जुबान पर बहुत हल्के, सकीलता ने फिल मीजान, मीजान में बहुत भारी होंगे। कौन से, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम बहुत भारी होंगे। तो एक 20 किलो की बकरी कितनी भारी होगी, ये तो कयामत के दिन कितनी भारी होगी ये 20 किलो। ये 20 किलो की बकरी जो है उसका वजन बढ़ेगा आपके इखलास के एतबार से, اخلاص کم ہوگا تو وہ 20 کلو والی 20 کلو کے بجائے 50 کلو ہو جائے گی, اور اخلاص بہت ہوگا تو 1000 کلو بھی ہو سکتی ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى ها ہونا, التقوى ها ہونا, اسی اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کو ہرگز تمہاری قربانی کے جانور کے خون اور اس کا خون اور ان کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا. اللہ تعالی شانہ کو تو تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے کہ اللہ کی کتنی محبت سے تم نے یہ کام کیا ہے, کتنے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے. تمہیں قربانی کرنی ہے, اور قربانی کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے. علماء سے پوچھئے, مفتیوں سے پوچھئے, اور اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے اضحیہ کے نام سے ایک لیفلیٹ چھپ گیا ہے, اسے پڑھیے تاکہ پتا چلے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا تو وہ قربانی نہیں کرتے. تو واجب قربانی کرنی ہے, اور واجب قربانی کے علاوہ اگر آپ مزید افورڈ کر سکتے ہیں تو اور بھی کرو, اور بھی کرو. مجھ سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے مجھے اطلاع کی کہ الحمدللہ انہوں نے 70 قربانیاں کی ہیں, 70 قربانیاں کی ہیں انہوں نے. اب یہ پتا نہیں ہے مجھے کہ 70 قربانیاں ہیں یا 70 جانور ہیں. اگر 70 جانور ہیں, موٹے جانور ہوں, تو ایک جانور کے اندر تو 7 قربانیاں ہیں, لیکن 70 اگر قربانیاں ہیں تو بھی کتنی بڑی بات ہے. تو قربانی کرو, قربانی واجب قربانی بھی کرو اور واجب کے علاوہ مزید بھی, اور غریب ملکوں میں بھی کرو تاکہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں کو گوشت کھانے کو ملے, پیٹ بھرنے کو ملے جو غریب ہیں, مسکین ہیں, جو محروم ہیں, رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں. ایسی جگہ ہیں جہاں کے بارے میں ایسا سنا جاتا ہے کہ پورے سال میں ان کو جب قربانی کے لیے لوگ پیسے بھیجتے ہیں اور وہاں قربانیاں ہوتی ہیں تب جا کر کے ان کو گوشت کھانے کو ملتا ہے, اور وہ بھی کتنا, پیٹ بھر کر نہ, وہ پورا گاؤں ہوتا ہے, پورا شہر, پوری بستی. تو 10, 15, 20, 25, 50 جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں پھر ایکول ڈسٹریبیوشن کر کے تھوڑا تھوڑا, تو ہو سکتا ہے کہ اس دن بھی پیٹ بھر کر نہ کھا سکے گوشت. ان کا بھی خیال رکھو, اور ان کے خیال کے ساتھ یہاں بھی قربانی کرنے کا اہتمام کرو. ہر گھر میں ایک قربانی ہونی چاہیے, ہر گھر میں ایک قربانی ہونی چاہیے. یہ خیال غلط ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بڑے جانور کی قربانی ہم کروا دیں گے تو 70 پاؤنڈ میں ہو جائے گا, 80 پاؤنڈ میں ہو جائے گا, 90 پاؤنڈ میں ہو جائے گا, اور یہاں ایک لیم یا ایک گوٹ کی قربانی کرائیں گے تو 110 اور 120 پاؤنڈ ہوں گے. تو زیادہ بہتر تو ہمارے لیے وہ ہے. تو یہ بھی تو دیکھو کہ 70 پاؤنڈ میں اور 80 پاؤنڈ میں اور 90 پاؤنڈ میں جو بڑے جانور کی قربانی آپ کروا رہے ہیں اس میں زیادہ قربانی ہے, یا یہاں پر 110 اور 120 پاؤنڈ خرچ کر کے ایک لیم کی قربانی کروا رہے ہیں اس میں زیادہ قربانی ہے. بھائی قربانی میں قربانی بھی تو ہونی چاہیے, قربانی قربانی بھی تو ہو. پھر یہ کہ ہماری اپنی قربانی کا گوشت ہم کھا سکیں, ہر شخص کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میری اپنی قربانی کا میں گوشت کھاؤں, میری اپنی قربانی کا گوشت دوسروں کو کھلاؤں. اور پھر جو ہے یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں قربانی کا گوشت آئے, ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, وہ دیکھیں گے, وہ پوچھیں گے, ان کو ہم بتلائیں گے کہ یہ قربانی ہے, یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ برکت والا گوشت ہے, اس لیے اس کا بھی رواج ڈالو. یہاں بھی ہر گھر میں کم سے کم ایک قربانی ہونی چاہیے, اور یہاں پر اگر ایک سے زائد قربانی کروائیں, لوگوں میں تقسیم کریں, مدارس وغیرہ میں بھی دیں. اللہ تعالی شانہ نے جن کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو مدارس سے رابطہ کریں, ہر مدرسے میں کہہ دیں کہ بھائی ہماری طرف سے ایک قربانی آپ مدرسے میں بھی کروا لیں, ہماری طرف سے ایک قربانی آپ بھی کرا لیں, طلبہ کھائیں گے, مدرسے کا تعاون بھی ہوگا. تو بھائی قربانی کا اہتمام کریں. اور قربانی جو ہے اپنی طرف سے بھی کرائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی کی تھی پوری امت کی طرف سے, پوری امت کو ثواب میں شریک کیا, اپنے ماں باپ کی طرف سے, اپنے دادا دادی نانا نانی, اپنے اساتذہ, اپنے شیوخ ہیں جو محبین محسنین, ان کی طرف سے کی تھی. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے انتقال کے بعد ان کے جب کاغذات ہم نے دیکھے تو یہ جو لال کلر کی میمو بک آتی ہے, پتہ نہیں آج کل بازار میں ملتی ہے یا نہیں, وہ ایک تو میں نے اس میں دیکھنا شروع کیا کہ کیا ہے, تو اس میں الگ الگ پیج پر ہر سال کی قربانی تھی. تو مالی وسعت تو اتنی نہیں تھی ان کے پاس, تو میں نے دیکھا کہ قربانیاں کروائی ہیں. اور اس زمانے میں ابھی جو سہولتیں ہیں کہ بھائی فلاں جگہ بھی قربانی کرا لو, فلاں جگہ بھی قربانی کرا لو, یہ سب نہیں تھا. تو بھیج دیتے ہوں گے رشتہ داروں کے اوپر پیسے, قربانی کراتے ہوں گے, تو 14 قربانی, 10 قربانی, 15 قربانی, جو کچھ بھی کرتے تھے. اور اس میں جو ہے کچھ چیزیں تو بالکل ہر سال کی پیٹرن ہے کہ بھائی میری طرف سے, میری اہلیہ کی طرف سے, میری والد کی طرف سے, میری والدہ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور وہ جو متعین قربانیاں ہوتی تھیں ان کی, اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ ہر سال الگ الگ نام, الگ الگ نام, کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام ہے, کبھی حضرت عمر فاروق کا نام ہے, کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام ہے, کبھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے, کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. تو میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میرا ذہن منتقل ہوا, میں نے کہا دیکھو ہمارے ابا کتنے ذہین تھے, کتنے ذہین تھے کہ ایسے مقبول لوگوں کی طرف سے قربانی کراتے تھے, تو ان تک جو ہے جب ثواب جائے گا تو فرشتے کہیں گے تو صحیح نا کہ فلاں نے آپ کے لیے قربانی کی ہے. تو قیامت کے دن وہ ڈھونڈیں گے کہ بھائی یہ کون ہے جنہوں نے ہمارے اوپر یہ ہدیہ بھیجا تھا. پھر یہ کہ ان کا حق بھی تو ہے, ان اسلاف کی, ان بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے تو دین محفوظ رہا اور ہم تک پہنچا. اس لیے قربانی یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ امت کے جو علماء ہیں, امت کے جو محدثین ہیں, امت کے جو مفسرین ہیں, امت کے جو مشائخ ہیں, اور جن جن لوگوں کی جد و جہد اور محنتوں کی وجہ سے یہ دین باقی رہا اور ہم تک پہنچا, ان کو بھی یہ ثواب پہنچا رہا, یہ بھی نیت کرنی چاہیے. اس سے کہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں, اگر وہ دین کی خدمت نہ کرتے, دین کی حفاظت نہ کرتے, ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم جنت میں نہ جا سکتے. اس لیے قربانیاں جتنی ہو سکے کرنی چاہیے. اور آخری بات جو ہے ان دنوں میں کرنے کی, وہ ہے تکبیرات تشریق کا اہتمام. تکبیرات تشریق یہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک, یہ 23 نمازیں ہیں کل, 23 نمازیں, جن میں فرض نماز کے فوراً بعد ان تکبیرات کو پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس سلسلے میں ہماری جو نئی نسل کے نوجوان بچے ہیں وہ کوتاہی کرتے ہیں, وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک مستحب عمل ہے, ایک کوئی نفل عمل ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں تو بہت سے تو ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں, بہت سے پڑھتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ. یہ جو اولڈر جنریشن, یہ ہمارے پرانے لوگ ہیں, جس طرح تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں, نوجوانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی اسی طرح پڑھیے زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ ان دنوں میں تکبیرات تشریق کے دنوں میں ذرا پہلی دوسری صف میں نماز پڑھیے, اور پہلی دوسری صف میں نماز پڑھ کر کے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو پرانے لوگ ہو نا, ان کو دیکھیے کہ کتنے شوق سے یہ پڑھ رہے ہیں, زور سے بھی پڑھتے ہیں اور بہت شوق سے پڑھتے ہیں, بہت زور سے اور شوق سے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دور میں عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ, یہ جب حج کے لیے جاتے تھے اور یہ ایام نحر میں، ایام تشریق میں جب باہر نکلتے تھے تو ان ایام میں یوں بھی ذکر جو ہے اس کی بڑی تاکید آئی ہے، خاص طور پہ حجاج کے لیے مینا کے دنوں میں. تو جب یہ باہر نکلتے تھے تو یہ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو جیسے ہمارا حال ہے، ہمارا حال کہ ہم کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک کوئی غلط کام شروع کر دے تو ہم سب کا نفس اس طرف چلا جاتے، اس لیے کہ ہمارا کلچر ایسا ہے، طبیعت ایسی ہو گئی ہے، ایک کو دیکھ کر دوسرا. تو ان کا حال یہ تھا، ان کی طبیعت نیکی کی طرف ایسی تھی کہ ایک شخص کرتا تھا تو دوسرا فوراً لگ جاتا تھا. تو حضرت ابن عمر، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما مینا میں چل رہے ہوتے تھے اور اچانک تکبیر پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے اطراف کے لوگ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے اطراف کے لوگ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے اطراف کے لوگ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے اطراف کے لوگ. تو پورا مینا جو ہے وہ تکبیر کی وجہ سے ہلنے لگتا تھا. یرتجز مینا بتکبیراتہم، مینا جو ہے وہ ہلتا تھا ان کے تکبیر کی وجہ سے. یعنی مینا ہلتا تو نہیں تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ مینا ہل رہا ہے، اتنے تکبیر میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ جذبہ تھا ان لوگوں کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، سلام کے بارے میں، کہ وہ مسلم البطین ان کے شاگرد تھے. ان کو ایک دن انہوں نے کہا کہ چلو بازار میں جاتے ہیں. تو مسلم البطین نے کہا کہ حضرت بازار میں تو آپ مجھے بہت دفعہ لے گئے، خریدتے وریدتے تو کچھ ہے نہیں، بازار میں جاتے ہیں، ایک طرف سے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل آتے ہیں. اس زمانے میں بازار کیا ہوتے تھے، ایک ہی لائن ہوتی تھی، ادھر بھی سٹال لگتے تھے ادھر بھی سٹال لگتے تھے، خریدنے والا ایک طرف سے یوں گزرتا تھا دیکھتے دیکھتے اور یوں بازار سے نکل گئے. تو کہ آپ تو ایک طرف سے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں یا واپس لوٹ کر نکل آتے ہیں، خریدتے کچھ نہیں، تو بازار میں جانے کا کیا مطلب؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مسلم البطین، انا ندھب الی السوق لاجل السلام، ہم بازار میں خریداری کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم تو بازار میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں مسلمان زیادہ ملتے ہیں، اور مسلمان ملتے زیادہ ہیں تو سلام کرنے کے مواقع اور اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں. ایسے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو گھر سے مسجد تک میں پانچ مسلمان ملیں گے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نیکی کم ملے گی. اور بازار میں جائیں گے تو یہاں بھی مسلمان یہاں بھی مسلمان یہاں بھی مسلمان یہاں بھی مسلمان، تو کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، کہ ہم تو سلام کی نیکیاں کمانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کی دعائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، بازار میں اس کام کے لیے جاتے ہیں. انا نذهب الی السوق لاجل السلام. تو تکبیرات تشریق جو ہے وہ عورتوں پر بھی واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، بس عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز پست آواز سے پڑھیں اور مرد جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں. یہ چند کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں ان آنے والے ایام میں. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی شانہ ان ایام کی قدر نصیب کرے، ان ایام کی ایک ایک گھڑی کی قدر دانی نصیب فرماوے. اور اللہ یہ ایام اسی لیے دیتے ہیں کہ ان ایام کی ہم قدر کر کے پھر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر ان ایام میں تو ایک ایک گھڑی کی قدر کر سکتا ہے تو باقی ایام میں کیوں نہیں کر سکتا، اور ہم باقی ایام کی گھڑی کی بھی قدر کرنے والے بنے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو سالکین ہیں جو تزکیہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں تزکیہ کی فکر اللہ نے نصیب کر دی ہے، ان کے لیے تو یہ ایام مزید غنیمت. تو ان ایام میں اپنا سلوک طے کرنے کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے خوب استعمال کریں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہاں سے جاتے ہوئے جو ہے یہ اضحیہ قربانی پر جو لیفلٹ ہے وہ بھی لے جائیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک اور ہے کہ ذوالحجہ کے دس دن یہ بھی لے جائیں، اور عید الاضحیٰ کے دن کے لیے بھی ہے وہ بھی لے جائیں، گھر میں دیں، گھر میں بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں اور اپنی بیویوں کو پڑھنے کے لیے کہیں، اور ایک ماحول بنائیں. ان دنوں میں ایک ماحول بنائیں نیکیوں کا، مبارک ایام میں، مبارک راتوں میں عمل کو بڑھائیں. جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں، جن کا مسجد میں اثر ہے، وہ اپنی مسجدوں کے اندر بھی ایسا ماحول بنائیں کہ پوری بستی کو ایسا محسوس ہو کہ نہیں یہ مبارک ایام ہے، مبارک دن ہے. میرے بھائیو، ہماری تھوڑی بہت محنت سے اور دوسروں کو تھوڑا بہت متوجہ کرنے سے اگر یہ ماحول بن گیا، گھر گھر میں یہ ماحول بن گیا، تو صدیوں تک گھروں کے اندر یہ ماحول رہے گا، بستیوں میں، مسجدوں میں یہ ماحول رہے گا، تو ہمیں تو اجر و ثواب ملے گا ہی، لیکن پتہ نہیں اس کی برکت سے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس کی فکر کرو. اور خاص طور پہ ان برکت والے ایام میں اللہ سے دعا خوب کرو، اپنے لیے بھی کرو، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، بھائی بہن، اپنے دوست احباب، محبین، محسنین، پڑوسی، بستی والے، دین کی خدمت کرنے والے، علماء، مشائخ، ممالک اسلامیہ، اور پوری امت، پوری دنیا کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی شانہ خیر کے فیصلے فرمائے، برکت والے فیصلے فرمائے، رحمت والے فیصلے فرمائے، اور دین کا صحیح کام جہاں کہیں ہو رہا ہے، چاہے کوئی فرد کر رہا ہے، چاہے کوئی جماعت کر رہی ہے، جتنے اہل حق ہیں، اللہ تعالی شانہ ان سارے کاموں کی خوب حفاظت فرمائے. اہل حق کے جتنے کام ہیں، حق والوں کے جتنے کام ہیں، بڑے بڑے تین کام ہیں، تعلیم کا کام، تبلیغ کا کام، اور تزکیہ کا کام. تو اللہ تعالی شانہ اہل حق کے ان سارے کاموں کی خوب حفاظت فرمائے، ان سارے کاموں کو ترقی نصیب فرمائے، ان سارے کاموں سے امت کو استفادے کی توفیق دے، غلط فہمیوں کو دور فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ ہر یہ تینوں شعبوں کی حفاظت کر کے، ان تینوں شعبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کر کے ایک دوسرے کا رفیق بنائے، ایک دوسرے کا معاون بنائے، اور ہر ہر شعبے کے اندر بھی جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، ان سارے کاموں کی نفس اور شیطان کے مقائد سے حفاظت فرمائے. امت پریشان ہے، امت دعوت بھی، امت اجابت بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، پوری دنیا میں پریشان ہے. کسی جگہ کوئی اقتصادی تکلیف ہے، رزق کی تنگی ہے، کسی جگہ امن جو ہے اس میں خلل ہے، سیکیورٹی میں خلل ہے، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی شانہ اس پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے، سلامتی کا گہوارہ بنا دے، رحمت کا گہوارہ بنا دے. اس کے لیے اللہ تعالی شانہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرماوے، اس کی رضا والی زندگی عطا فرماوے، اس کی رضا والی موت عطا فرماوے، بیماروں کو شفا عطا فرماوے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرماوے، گمراہوں کو ہدایت عطا فرماوے، جاہلوں کو علم عطا فرماوے، شقیوں کو سعادت عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ جو اس سے دور ہیں اسے اپنا قرب نصیب فرماوے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. نسألك من فضلك العظيم، نسألك من فضلك العظيم، نسألك من فضلك العظيم. يا ربنا افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك. يا أرحم الراحمين، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے ارحم الراحمین، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، تیری نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین، تیری طاعت کی رغبت نصیب فرما. تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ہمیں اپنے اولیاء میں، صدیقین میں شامل فرما.
یا ارحم الراحمین ہمارے حق میں دائمی توبہ کا فیصلہ فرما دے، دائمی حسن خاتمہ کا فیصلہ فرما دے، دائمی جنت کا فیصلہ فرما دے، دائمی ولایت کا فیصلہ فرما دے یا ارحم الراحمین۔ نفس اور شیطان ہم پر حاوی ہو گئے ہیں، الہ العالمین انہیں کمزور کر دے، ہمیں طاقتور بنا دے، انہیں کمزور کر دے ہمیں طاقتور بنا دے، انہیں کمزور کر دے ہمیں طاقتور بنا دے اے ارحم الراحمین۔ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کو عافیت کلی نصیب فرما، دنیاوی اخروی عافیتیں عطا فرما، صبر نصیب فرما، شکر نصیب فرما اے ارحم الراحمین، ایک دوسرے کی خیر خواہی نصیب فرما، ہمدردی نصیب فرما اے ارحم الراحمین، ایک دوسرے کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے والا بنا دے اے ارحم الراحمین، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے والا بنا دے، ایک دوسرے کے غم کو دور کرنے والا بنا دے اے ارحم الراحمین۔ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما الہ العالمین۔ مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں الہ العالمین، ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، پوری امت کو مالا مال فرما الہ العالمین۔ مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ جو حجاج حج کے لیے گئے ہیں الہ العالمین انہیں حج مبرور نصیب فرما، وہاں کی انوار و برکات سے سرفراز فرما، ان کے لیے حج کو آسان فرما، ان کے لیے حج کو مقبول و مبرور بنا الہ العالمین۔ الہ العالمین ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری قبولیت کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اہل حق کے جتنے کام ہیں ان سب کاموں کی حفاظت فرما الہ العالمین، ان کاموں کو اشاعت دین کا، حفاظت دین کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین۔ علم میں ہم سب کو ترقی عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما الہ العالمین، صحیح غلط کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما الہ العالمین، اس توفیق اور صلاحیت کے بعد حق کو اختیار کرنے کی اور باطل کو چھوڑنے کی الہ العالمین ہمت عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ علم علماء کی اور مراکز علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ ہمیں نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، تزکیہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، ہم سب کو قبول فرما الہ العالمین۔ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔